وہ آسا ان یکونا خیر اللہ، شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اٹھا لیا گیا۔ پل تمے تو آپ تاسے آتے آتے لہٰذا آپ اس کو تلاش کرو، 21 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو یا 25 تاریخ۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا اس وقت حضور کو وہ تاریخ بتا دی گئی تھی اور آپ اس کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، یا صورت یہ تھی کہ لیلۃ القدر میں آپ عبادت کر رہے ہوں گے اور آپ کے اوپر وہ تمام انوار منتقل ہوئے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوا یہ ہے لیلۃ القدر، پھر آپ نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ انوار لوگوں کو بھی دکھائیں کہ اس دوران وہ انوار غائب ہو گئے اور لوگ نہ دیکھ سکتے۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بات واضح ہے، ان دونوں میں سے جو صورت بھی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہ علم دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا۔ پہلے گزرا ہے کہ وہ میں مجھے بھلا دیا گیا، یہاں فرمایا گیا کہ وہ اٹھا لیا گیا۔ اس سے پہلے جو احادیث جتنی احادیث گزری ہیں ان سب کے اوپر نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کا تعین نہیں فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ بنا رات ہے لیلۃ القدر، اس میں عبادت کیا۔ اس حکمت اور مصلحت کی مختلف احادیث میں وضاحت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اور بلا دیا گیا، رفع کر دیا گیا، آپ سے اٹھا لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ جو کچھ بتانے کی آپ کو اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور تم تاک راتوں میں مبتلا ہو۔ یہاں تاک راتوں میں پھر بھی تین راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے 21, 23 اور 25۔ بعض روایات میں 21 سے اور 29 تک کی تاک راتیں اور بعض روایات میں 21 سے 25 تک کی تاک۔ یہ چونکہ تاریخیں نہیں بیان کی گئی ہیں کہ کون سی حدیث کس تاریخ کی ہے، اس وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی حدیث ابتدائی دور کی ہے، کون سی حدیث بعد کے دور ہے۔ عام طور پر جو علماء امت میں بات مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی بعض جو احادیث ہیں جن کے اندر تین راتوں کا ذکر ہے اور احادیث کے متعلق یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ پہلے کی ہیں اور بعد کا جو علم آپ کو حاصل ہوا اللہ تعالیٰ سے وہ آخری عشرے کی تاک۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قائد یذکر اللہ تعالی۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ایک ٹکڑا میں سنا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہے۔ جو لوگ بھی اس وقت جاگ رہے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، پاک کھڑے یا بیٹھے، ان سب کے حق میں جبریل اور ملائکہ یہ دعا کرتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرِهِمْ بَاحَ بِهِمْ مَلَائِكَتَهُمْ، پھر جب عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر۔ اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر فخر کا اظہار کرنا ہے۔ بندے وہ کہ جو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں، راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے ان پر اللہ تعالیٰ فخر کرے گا اور اپنے فرشتوں کے سامنے کرے گا. فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وقت عمله. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں, کیا جزا ہے اس کی, کیا بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا اس اجیر کا, یعنی وہ مزدور کے جس کے سپرد جو ڈیوٹی تھی اس نے اس کو پوری طرح سے ادا کر دیا, اس کی جزا کیا ہے؟ قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار, اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری اس کو دے دی جائے. قال ملائکتی عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہ. اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ, میرے ان بندوں نے اور میری ان بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا. ثم ارجو یعجون الى الدعاء. اب یہ گھروں سے نکلے ہیں مجھ سے دعا مانگنے کے لیے, گڑگڑا کر ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں مانگنے, یعنی یوم عید کو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں, اور اس لیے نکلے ہیں کہ میرے سامنے اب ہاتھ پھیلا پھیلا کر یہ دعا مانگے. وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و کفائے مکانی لاجی بننا ہوں. میری عزت اور میرے جلال اور میرے قلم کرم اور میری بلند مرتبگی اور میری بلند مکانی کی قسم لاجی بننا ہوں, میں ان کی دعائیں قبول کروں. فیقول ارجعوا قد غفرت. پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو عید کی نماز پڑھنے اس وقت نکلے ہوئے ہیں اور اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد غفرت لکم, جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. وبدلت سیئاتکم حسنات, اور تمہاری برائیوں کو بدل دیا حسنات سے نیکیوں سے. قال فیرجعون مغفورا لهم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ پلٹتے ہیں مغفورا لهم اس حالت میں کہ ان کو معاف کر دیا. یعنی سال کے سال اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ رمضان میں انہوں نے روزے رکھے اور عبادتیں کی اور عید کے روز نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی انہوں نے اور وہاں سے مقصد حاصل کر کے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کر کے پڑھے, اور اس حالت میں وہ سال بھر رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر کرنا. باب الاعتکاف. اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے اور کسی چیز کے اوپر قائم رہنے اور کہیں ٹھہرنے, کسی چیز کے اوپر جمے رہنا یہ اعتکاف. اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ ایک خاص صورت سے آدمی مسجد میں ہے, مسجد میں قیام کرنے اور مسجد میں اپنے آپ کو روک کر رکھنے کا نام ہے. ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الحشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعد. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا لیا, آپ ہر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا, یعنی مسجد میں قیام کرتے تھے, مسجد میں ٹھہرے رہتے تھے پورے تک, اور یہ آپ کا معمول عمر بھر رہا. اس سے مراد ہے وہ معمول جو آپ کا مدینہ شریف تھا, رمضان شریف کے روزوں کا حکم مدینہ شریفہ میں آیا. دوسری یہ کہ مکے میں سرے سے کوئی اس وقت تک مسجد ہی نہیں تھی, और मस्जिद हराम में एहतिकाफ करने का कोई मौका नहीं है। इस वजह से इससे मुराद ये है कि मदीना शरीफ में जब तक आपने क़याम फरमाया, आखिर वक्त तक आपका ये मामूल रहा कि रमजान में आखिरी 10 दिनों में आप एहतिकाफ करें। सुम्मा तक़ा अज़वाज होम बाद, फिर आपकी अज़वाज मुतहरात आपके बाद एहतिकाफ करें। अज़वाज मुतहरात का एहतिकाफ जो था वो अपने ही हुजरों में था, मस्जिद के अंदर में, लेकिन अज़वाज मुतहरात के जो हुजरे थे वो बिल्कुल मस्जिद से मुस्तफिद, यानी मस्जिद के साथ साथ तमाम अज़वाज के मुतहरात अज़वाज के हुजरे थे और हर एक का दरवाजा मस्जिद के अंदर था। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बीवी के आगे क़याम रखते थे वहां से आप सीधे मस्जिद के अंदर उस दरवाजे से उसकी क्या। तो चूंकि मस्जिद से मुस्तकिल था इस वजह से अज़वाज मुतहरात भी मस्जिद के अंदर आने की उनको कोई जरूरत नहीं थी, और औरतों का एहतिकाफ मस्जिद में होता ही नहीं है, वो मस्जिद के घरों ही में होता है औरतों का एहतिकाफ। तो अज़वाज मुतहरात भी एहतिकाफ करती रही रमजान के आखिर। وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليله في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسله। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वैसे ही मामूलन तमाम इंसानों से ज्यादा फयाज थे भलाई के मामले, यानी हर तरह की भलाई नहायत खुले दिल से हर वक्त करते हैं। रकान अजवद मायकून फी रमजान, और खास तौर पर रमजान में आप बेइंतहा फयाज। काना जिब्रील और जलका हो कुल ललैलतिन की रमजान, जिब्रील हर रात को रमजान के जमाने में आपके पास आते थे, या रेजो अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान मजीद सुना। यानी रमजान में वह एक रिफ्रेशर कोर्स होता है। वैसे भी आप कुरान मजीद को कभी भूलते नहीं थे, जिस वक्त आपके ऊपर नाजिल हो जाता था उस दिन पर नक्श हो जाता, कभी एक लफ्ज़ नहीं भूले, लेकिन फिर भी रमजान के जमाने में जिस महीने में कि जिब्रील कुरान मजीद लाए उस महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील आते थे, और जितना उस वक्त तक कुरान नाजिल हो चुका होता था वो सारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सुनाते। فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ, جب جبریل آپ سے ملتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ ایسے فیاض ہو جاتے تھے جیسے کہ ہوا چلنے والی, کہ کہیں رکنے والی نہیں ہے, جب ہوا چھوڑ دی جائے اور چل پڑے وہ تو اس وقت پھر ہر چیز کے اوپر سے وہ گزرتی ہے اور ہر جگہ وہ پہنچتی ہے। तो इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैर और आपकी जो तैयारी वो इतनी रवा और दवा हो, यानी उस मसरत की वजह से भी जिब्रील से आपको हर महीने हर रोज हर रात को मिलने और कुरान मजीद सुनाने से आपको ये इस हदीस का एहतिकाफ के मजमून से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुसन्निफ मिशकात के इसको मिशकात एहतिकाफ के बाद में। وعن ابي هريره قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القران كل عام مره فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف 20 في العام الماضي قبض। حضرت ابو هريره کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید ہر سال ایک مرتبہ پیش کیا جاتا, مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ کو دو مرتبہ قرآن مجید سنایا, بات اوپر والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے, اس حدیث میں ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. معلوم ہوتا تھا کہ عمل دونوں طرح, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے قرآن مجید, اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے. تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال دو مرتبہ ہے, یعنی دو مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنایا اور دو مرتبہ ہوا. فاعتکف عشرین فی العام الذی خمر, اس لیے آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا اس سال, جس سال آپ کا انتقال, یعنی عام معمول 10 دن کا تھا لیکن آخری سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا اور دو مرتبہ آپ کو قرآن سنایا گیا اور دو مرتبہ. وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنا الی راسہ وهو فی المسجد فارجله وکان لا یدخل البیت الا لحاجت الانسان. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر حجرے میں میری طرف بڑھا دیتے اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتا. وکانا لا یدخل البیت الا لحاجت الانسان, اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسان کی جو خاص حاجت ہے, یعنی پیشہ پر حاجت الانسان سے مراد وہ نابودی حاجت کے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے, کیونکہ مسجد میں رفع حاجت نہیں کی جا سکتی, اس لیے صرف اس کی خاطر آپ مسجد سے باہر نکلیں. باقی یہ کہ یہ جو بتایا گیا کہ سر آپ داخل کر دیتے تھے, میں نے بتایا آپ کو کہ حجرہ چونکہ آپ کا اس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا, ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا, اس وجہ سے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس دروازے سے آپ سر آگے بڑھا دیتے تھے اور حضرت عائشہ تیل ویل ڈال کر اور آپ کے بال کو رکھ کر دیا. معلوم ہوا کہ اگر آدمی سر نکال دیتے دروازے سے تو اس سے وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے. مسجد سے باہر اس وقت ہوگا جس سے قدم باہر نکالے, قدم اگر باہر نہیں نکالا ہے اور قدم اندر ہے تو ظاہر قدم اندر ہے تو ظاہر بات ہے کہ جسم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر رہے گا, تو اس لیے سر بہت باہر نکال دینے سے اگر فرض کیجیے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ کتنا سر باہر نکال کر کسی سے بات کر لیں گے تو کوئی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے, لیکن مسجد سے قدم آپ باہر نکالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے. باہر نکلنے کے لیے اجازت صرف اس صورت میں ہے جبکہ کوئی نابودی رہا ہے, مثلاً ایک آدمی کا کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں, اس وجہ سے وہ میں اپنا کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے مسجد کے باہر, وہاں گھر جائے یا کسی دکان پر جا کر اپنا کھانا لے کر, یہ آدمی کی نابودی ضرورت ہے کیونکہ بھوکا نہیں مر سکتا ہوں, کسی طرح سے پیشاب کھانے کے لیے مسجد کے باہر رہ سکتا ہے. تو جو نابودی راجات ہیں ان کے سزا اور کسی حالت میں مسجد سے باہر نہیں نکلنا چاہیے اعتکاف کی حالت. وعن ابن عمر ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية ان اعتکف ليلة في المسجد الحرام قال فخوف بنظره. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں, قال فاوف بے نظر. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو. اس سے معلوم ہوا کہ جاہلیت میں بھی اگر کسی انسان نے کسی نیک کام کی نظر مانی ہے, اللہ کے لیے کسی کام کی نظر مانی ہے, تو اس نظر کو پورا کرنا ہے. اگر کسی غلط کام کی, کسی بیجا کام کی, کسی گناہ کے کام کی نظر مانی ہو تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے, لیکن نظر اگر نیک کام کی مانی ہے, اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کے لیے مانی ہے,
تو اس میں کوئی مذاق نہیں, جاہلیت کے زمانے میں بھی نظر مانی ہو تو آدمی اسلام کے زمانے میں بھی اس کو پورا کرے, اگرچہ اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے, اسی میں اختلاف ہے. بات کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا لازم ہے, بات وہ بات کہتے ہیں کہ لازم نہیں کی جا سکتی. اور بنگرک کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں, ایک مفہوم یہ ہے کہ لازم ہے کہ تم نظر پوری کرو, اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں تم پوری کر سکتے ہو. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف تھا, اور قرآن مجید میں اس چیز کا ذکر بھی آتا ہے. یعنی جو مشرکین تھے وہ بھی اعتکاف کرتے تھے, مگر بتوں کے لیے کرتے تھے, اور جو اہل اللہ تھے وہ اللہ کے لیے اعتکاف کرتے تھے عبادت کا. بعض اوقات مشرکین بھی اللہ کے لیے مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانتے ہیں, جیسے کہ حضرت عمر کے قول سے معلوم ہے کہ انہوں نے کسی چیز کے لیے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی کہ رات بھر مسجد حرام میں ٹھہروں گا, اور وہ اللہ کی خاطر کے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر پوری کرنے کا حکم نہ دیتے. عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف عشري. حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے, مگر ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا. جب دوسرا سال آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال اپنے زمانے قیام مدینہ میں اعتکاف نہیں کیا. اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کرنا فرض نہیں, واجب نہیں. اگر فرض واجب ہو تو پھر اعتکاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال بھی نہیں چھوڑتے. صرف یہ مطلب واضح کرنے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے, مگر بہت بڑی نیکی ہے اور ایک ایسی سنت ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے, اس لیے آپ برابر اعتکاف کرتے رہے, لیکن ایک سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تاکہ فرض میں اور سنت میں فرق ہو, یہ معلوم ہو جائے گا فرض کیا ہے. اسی وجہ سے مختلف فقہا کے درمیان اعتکاف کی نوعیت میں اختلاف. بعض اس کو فرض کہہ کر واجب قرار دیتے ہیں, اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور ایک سال نہیں کیا تو دوسرے سال آپ نے اس کی قضا 10 دن بیٹھتا تھا. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے اور سنت موقع ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے اور ایسا مستحب ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے. یہ مختلف جو عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دیکھ کر فقہا نے یہ رائے کھائی. عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل فی المسکین واعتکف. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اعتکاف کرنے کا تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے معتکف میں بیٹھتے. معتکف سے مراد ہے وہ جگہ جو آدمی اپنے اعتکاف کے لیے مسجد میں بنا دیتا. مسجد میں ایک طرح سے ایک پردہ سا لٹکا کر آدمی اپنے لیے اس میں خلوت پیدا کر لیتا ہے, اس کو معتکف کہتے ہیں, یعنی وہ جگہ جہاں آدمی اعتکاف کرے. وہ کہتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ داخل ہو جائے. یہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام اوزائی اور امام سوری وغیرہ نے. وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کی ابتدا فجر کے وقت. بعض دوسری آدمی نے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ابتدا مغرب کے وقت سے ہوتی ہے, یعنی اگر آپ 20 تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو 19 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھیں. ائمہ اربعہ اسی بات کے قائل ہیں اور ان کی دلیل دوسری آپ ہے.
لیکن جو اس بات کے قائل ہے کہ نہیں 20 تاریخ کی فجر سے شروع ہوگی وہ کس حدیث سے استدلال ہے؟
وعنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود المریضا وہو معتکف فیمر کما ہوا فلا یعرض یسأل عنہ.
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کر لیتے تھے اعتکاف کی حالت، بس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے بغیر کہیں ٹھہرے یا کسی طرف مڑے یا کسی کام کے لیے رکے، اور جا کر صرف اس سے پوچھ کر اس کی خیریت پوچھ کر واپس آتے. آگے ایک حدیث آتی ہے کہ اعتکاف میں عیادت بھی نہیں کی جا سکتی، اور یہاں اور وہ بھی حضرت عائشہ کی روایت، اور یہاں حضرت عائشہ کی روایت یہ کہ آپ عیادت کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ عیادت کی دو حالتیں ہیں، ایک حالت یہ ہے کہ کوئی معمولی بیماری کسی آدمی کو ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، معلوم ہوا کہ کسی کو بخار آ گیا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں اس کے عیادت کے لیے آپ نہیں ہیں. اگر معلوم ہوا کہ بہت سخت بیمار ہے آدمی اور تشویش کے قابل حالت ہے تو اس حالت میں آپ عیادت کے لیے جائیں. اس سے دونوں حدیثیں جمع ہوئی.
وعنہا قالت السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس المرء ولا یباشرہا ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بالصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع.
حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کی جائے، نہ آدمی جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے یا اس کے ساتھ جسم مت کرے، ولا یخرج لحاجت اور نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے الا لما لا بد منہ، وجود اس حاجت سے جس کے لیے نکلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو، ولا اعتکاف الا بالصوم اور کوئی اعتکاف روزے کے بغیر نہیں، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں. اس میں حضرت عائشہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اعتکاف سے وہ یہ ہے کہ مریض کی عادت نہ کرے، اوپر کے حدیث سے معلوم ہوا کہ عام حالت میں مریض کی عادت نہ کرے، جنازے میں نہیں جائے گا اور عورت کے قریب نہیں جائے گا، لیکن اوپر والی میں پہلے حدیث گزر چکی ہے اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کی بات ٹھیک کر دوں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر خود ان کو ہاتھ نہیں، لیکن دوسرے کسی شخص کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ دوسرے کا گھر مسجد کے ساتھ اس طرح سے ہے نہیں جس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس وجہ سے یہاں وہی صورت رہے گی کہ جو معلوم معروف ہے. دوسرے مریض کے ساتھ یہ معلوم ہوا کہ روزے کے بغیر اعتکاف نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے آدمی روزے سے نہیں ہے مگر مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھا ہو، اعتکاف روزے کے ساتھ ہونا ہو. آخری چیز جو حضرت عائشہ کہتی ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع ہے. اس میں اختلاف پیدا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اس مسجد میں ہی اعتکاف ہو سکتا ہے جس مسجد میں جمعہ قائم کیا، جمعہ کی نماز جس مسجد میں ہوتی ہے اس میں کیا. اس سے اختلاف کر کے فقہا کا ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ہر مسجد میں ہو سکتا ہے، لیکن ایک معنی اس مسجد جامع کی یہ ہے کہ وہ مسجد کے جس کے اندر جماعت ہوتی ہو، یا
یعنی کوئی ایسی ویران مسجد جا کر آپ تلاش کر کے اعتکاف میں نہ بیٹھ جائیں جہاں کوئی آنے والا نہیں ہے, کیونکہ اس صورت میں آدمی اکیلے ہی نماز پڑھتا رہے گا, جماعت کی نماز سے محروم ہو گیا. تو اعتکاف کی نیکی تو ہوئی, جماعت کی نماز چھوٹ گئی. تو مسجد جامع سے مراد وہ مسجد لی جائے اگر کہ جس کے اندر جماعت ہوتی ہو, تو پھر کوئی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں. اس لیے کہ ویران مسجدوں میں اعتکاف کرنے کا کوئی بھی قائل نہیں. عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان اذا اعتکف قرع له فراشه اور یوضع له سریره وراء اسطوان التوبہ. حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تھے تو یا تو آپ کے لیے بستر بٹھا دیا جاتا تھا, یا آپ کے لیے آپ کا شریر چارپائی جس کے اوپر آپ آرام فرماتے تھے وہ بٹھا دی جاتی تھی. برا استوان سے توبہ, توبہ والے ستون کے پاس, وہ اب تک توبہ والا ستون موجود ہے مسجد نبوی میں, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے استوان توبہ. اس کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ابو لبابہ سے ایک غلطی ہو گئی, یعنی انہوں نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا بنی قریظہ کے پاس بطور سفیر کے, تو انہوں نے گردن کے اوپر ہاتھ پھیر کر اشارتاً ان کو یہ بتا دیا کہ اب تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ کیا. یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو گویا ایک فوجی اور جنگی راز دشمنوں پر دائر کرنے کی ہم مانی, اس کے اوپر سخت گرفت کی گئی. حضرت ابو لبابہ کو بعد میں احساس ہوا کہ میں نے ایک جس کو کہتے ہیں غداری کا پھیل کر ڈالا کہ دشمن کو خبردار کر دیا کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا ایک ستون کے ساتھ مسجد میں اور کہا کہ جب تک میری معافی نہیں ہوگی اس وقت تک میں اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا اور نہ کھاؤں گا اور نہ پیوں گا, یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. اس کے بعد جب ان کی معافی آئی اللہ تعالی کی طرف سے تب ان کو کھولا گیا, تو اس کو استوان توبہ آج تک کہا جاتا ہے. اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے مسجد نبوی میں, وہ ستون محفوظ رکھا. تو اس میں اس کو اس ستون کے قریب آپ کو آپ اعتکاف کرنا. عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف ہوا یعتکف الذنوب و یجرا له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ وہ چونکہ گناہوں سے رکا رہتا ہے اس لیے اس کے لیے تمام حسنات لکھ دی جاتی ہیں, اس میں ساری نیکیاں. یعنی رکا ہوا تو ہے وہ گناہوں سے اعتکاف کی وجہ سے, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہی نہیں لکھا جاتا کہ اس نے وہ گناہوں سے رکا رہا ہے, بلکہ اس کے حق میں تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں اس دوران میں وہ یہ نیکی کرتا ہو. اگر باہر, یہ نہیں لکھا جاتا کہ اگر باہر رہتا مسجد سے تو یہ بدی کرتا, لیکن یہ لکھا گیا ہے کہ اگر باہر رہتا تو یہ نیکی کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی فیاضانہ اور انتہائی مربیانہ معاملہ ہے اپنی خلق کے ساتھ, کہ گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا فائدہ یہ ہے کہ جب تک آدمی سے دور نہ ہو اس وقت تک وہ لکھا نہیں جاتا, اور جتنا گناہ ہوتا ہے اتنا ہی لکھا جاتا ہے, اس سے زائد کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن نیکی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ دوسرا ہے, نہ صرف یہ کہ اس نیکی کو لکھا جاتا ہے جو ظاہر ہو آدمی سے صادر ہو, بلکہ اس نیکی کو بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اگر اسے موقع ملتا تو یہ نیکی کرتا.
اگر اس کے دل میں نیکی کا ارادہ آیا اور کسی وجہ سے نہیں کر سکا ہے وہ بھی لکھ دی جاتی ہے اس کے ہاتھ میں. اس طرح سے اگر وہ برائیوں سے بچا رہا ہے تب بھی اس کے ہاتھ میں بلائی لکھی جاتی ہے. یہ معاملہ نیکی کے معاملے میں ہوتا ہے. اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض کرے تو اس کے معنی یہ ہے کہ دینے والا اپنی جیب سے دے رہا ہے اور دل آپ کا دکھ رہا ہے. وہ تیار ہے جتنا چاہے گی اپنی کام. سوال کیا گیا ہے کیا احتکاب کی حالت میں مسجد میں رہتے ہوئے کنگھی کرنے کا جواز ہے کیونکہ حضور نے سر نکال کر حضرت عائشہ کی کنگھی کروا لی. جب کوئی فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو بلا اس صورت کے کہ وہ کسی دلیل سے وہ حضور کے لیے مخصوص قرار دیا جاتا ہے. باقی تمام حالات میں وہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ فعل جائے. یہ ایک سوال ہے کہ واضح فرمائیں کہ کیا معتکف مسجد میں کسی برتن وغیرہ میں تھوک سکتا ہے یا تھوک سکتا ہے. اگر کوئی برتن ایسا رکھ لے کہ جس کے اندر تھوکتا رہے تو کوئی مذائقہ نہیں, اس کو ایک کونے میں رکھ دیا جائے, اس کو صاف کیا جاتا رہے. ظاہر بات ہے کہ آپ کے ہاں مسجد میں پانی موجود ہے, ایک آدمی تھوکتا رہے اور اس کے بعد وہ اس کو صاف کر لے تاکہ اس کے اندر بو پیدا نہ ہو. دوسرا سوال یہ ہے کیا معتکف اپنے معتکف سے سردی کے زمانے میں مسجد کے صحن میں دھوپ میں بیٹھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ مسجد سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے, معتکف سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. معتکف سے آدمی ہر وقت نکل سکتا ہے مسجد کے حدود کے اندر جہاں چاہے گا. یہ خاص سوال ہے کہ اگر کوئی شخص احتکاب کے دوران شدید قسم کا بیمار ہو جائے اور وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو لیکن احتکاب جاری رکھنا چاہے تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ نہیں, اس صورت میں اس کو احتکاب بھی ختم کر دیں. کیونکہ اگر فرق یہ کہ بیماری اور شدت پکڑ گئی مثلا رات کے وقت, اس صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ہو سکتا ہے کہ بیماری میں ایسی حالت پیدا ہو جائے کہ قیا آنے لگے. تو اس وجہ سے اگر بیماری نے شدت اختیار کر لی ہو تو بہتر یہ ہے کہ روزہ بھی کھولے اور احتکاب بھی ختم. احتکاب کی قضا تو نہیں ہے البتہ روزے کی قضا, لیکن احتکاب اگر پھر آدمی کرے دوسرے رمضان میں زیادہ دن بیٹھ جائے.
نقلی روزوں کے بارے میں کام ہدایا. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل. حضرت ابو هريره کہتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت محرم کے, اللہ کے مہینے محرم کے روزوں. وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل, اور فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت صلاۃ اللیل کی ہے, یعنی تہجد کی نماز رات کو جو نماز پڑھی. جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے, فضیلت کے بارے میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ بعض اوقات ایک چیز کو افضل کہا جاتا ہے, بعض اوقات دوسری چیز کو افضل کہا جاتا ہے. ان میں در حقیقت کوئی تضاد اور تناقض نہیں. فضیلت کے بارے میں جو احادیث آتی ہیں وہ دراصل لوگوں کو یہ توجہ دلانے کے لیے آتی ہیں کہ فلاں کام کا بڑا فائدہ ہے, فلاں کام بڑی اہمیت رکھتا ہے, فلاں کام بڑا مفید ہے. تو ایسے موقع کے اوپر اس کی تعریف ایسے انداز سے کی جاتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے شوق پیدا ہے. بعض اوقات دو تین چار نئے کاموں کے لیے سب کے لیے افضل کا لفظ آتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بس ان سے زیادہ فضیلت رکھنے والا کوئی دوسرا کام ہے. بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو افضل ہیں. اور یہاں مثلا محرم کے روزوں کے بارے میں فرمایا گیا, محرم میں اگر روزہ رکھا جائے تو یہ بہت افضل ہے. دوسری جگہ زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے عرفے کے دن کے روزے, نمی سے لے کیا کرے گی. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے, بلکہ نمی بھی لے جا کر روزہ بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے, اور محرم سے مراد حاصل ہے. محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ یہ بھی بڑی فضیلت. اسی طرح دلی نے فرمایا کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل, فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ افضل صلاۃ اللیل ہے, یعنی تہجد کی نماز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسری کوئی نقلی نماز جو ہے وہ فضیلت نہیں رکھتی ہے, اس سے کمتر درجے کی فضیلت ہے, نہیں وہ بھی افضل ہے. جیسے کہ یہ سنان رواتب یعنی وہ موقت سنتیں جو ہیں ان کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی. تو اس طرح کی جو احادیث ہیں یہ ایک دوسرے کی ضد ہے. جو موقف سنتیں ہیں وہ بھی بڑی فضیلت رکھتی ہیں, اور تہجد کی نماز بھی بڑی فضیلت رکھتی ہے. تہجد کی نماز کی فضیلت اصل میں جس وجہ سے ہے فرض کے بعد, وہ یہ ہے کہ فرض نماز کو رکن اسلام ہے, اسلام کے رکن کو قائم کرنے کے لیے, اسلام کے ستون کو قائم کرنے کے لیے فرض نماز کا علانیہ اور باقاعدگی کے ساتھ اور مسجد میں جا کر انجام دینا یہ ضروری ہے. اس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں, یہ اس کا ستون ہے. اس وجہ سے اس کی بڑی فضیلت ہے. دوسری طرف اس کے برعکس تہجد کی نماز وہ ہے کہ جب تک آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہری محبت نہ ہو, مخلصانہ ایمان نہ ہو, اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ آدمی راتوں کو اٹھ کر خاموشی کے ساتھ اپنے کمرے کے اندر نماز ادا کرے, جبکہ کسی کو یہ پتا بھی نہ چلے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ بغیر خلوص کے ممکن نہیں. پر نماز میں ریاکاری ممکن ہے, جو اسے باقاعدگی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا ہے وہ ریاکاری کر سکتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ صاحب فلاں صاحب بڑے نمازی ہیں. لیکن تہجد میں ریاکاری کا کوئی امکان نہیں. تہجد تو وہی ادا کرے گا کہ جس کا خلوص کے ساتھ اللہ کے ساتھ ہو. اس وجہ سے اس کی خبر ہے. محرم کے روزے کے بارے میں یہ بات سمجھ لیجیے کہ یہ عاشورہ کا روزہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ عاشورہ امام حسین کے شہادت کا دن, بلکہ عاشورہ کی جو اہمیت ہے یہ پہلے سے چلی آ رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے. کیونکہ حضرت موسیٰ کی قوم کو مصر کے فرعون کے مظالم سے نجات اس روز نصیب ہوئی, اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پابندی کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہ چونکہ حضرت موسیٰ کی سنت تھی, اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کے دن کے روزے کو افضل قرار دیا کرتے تھے اور آپ رکھا کرتے تھے. وعن ابی قتادہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال کیف تصوم فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قوله فلما راى عمر غضبه قال رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله غضب الرسول فجعل عمر يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه. یہ لمبی حدیث ہے, اس لیے اس کے ایک ایک جز کو میں پڑھ کر اس کی وضاحت کرتا ہوں. حضرت ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے آ کر پوچھا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت غصہ ہے اس کے قول پر. فلما راى عمر غضبه, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور غضبناک ہو رہے ہیں آپ, تو آپ نے یہ کہنا شروع کیا کہ رضینا باللہ ربنا, ہم راضی ہوئے, ہم راضی ہو گئے اس بات پر کہ اللہ ہی ہمارا رب ہو, وبالاسلام دینا, اور اسلامی ہمارا دین ہو, وبمحمد النبی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے نبی ہیں, نعوذ باللہ من غضب اللہ غضب الرسول, ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب سے اور اللہ کے رسول کے غضب سے. عمر یردد هذا الكلام, حضرت عمر برابر بار بار یہ بات کہتے چلے گئے, حتی سکن غضبہ, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہو. حضور کو اس بات کا غصہ کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو یہ پوچھنا چاہیے کہ حضور میں کس طرح روزہ رکھوں، ہدایت وہ یہ لے کہ مجھے کس طرح روزہ رکھنا چاہیے، اس کا یہ پوچھنا کہ آپ کس طرح روزہ رکھتے ہیں، اس کے معنی ہے کہ ایک آدمی جو اپنے ان اعمال کو جو نقلی نوعیت کے ہیں ان اعمال کو چھپا کر کرنا چاہتا ہے اس سے اب آپ پوچھتے ہیں، مثلا آپ کسی شخص سے جا کر پوچھیں کہ جناب آپ تہجد میں کتنے رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو وہ آپ کے سامنے یہ بیان کرے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں، پھر اس کی رکعتیں اور اس کی تفصیلات بیان کریں۔ اب اس تہجد کے پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا جب آپ نے اس کا اعلان کر دیا؟ تعجب تو ہے اس لیے کہ آپ چھپا کر کریں تاکہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان وہ اقرار ہے، دوسرا کوئی نہ جانے کہ آپ کیا عمل کرتے ہیں۔ جیسے فرائض اعلانیہ کیے جاتے ہیں اس طرح کے نوافل کو چھپا کر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اب وہ اسے سٹول کر مجمع عام میں آپ سے یہ اقبال کرانا چاہتا ہے کہ آپ نقلی روزے کتنے رکھتے ہیں اور کب کب رکھتے ہیں اور کیا طریقہ آپ کا ہے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ لوگ اس طرح سے سوالات کر کر کے لوگوں کے ان اعمال کو جو وہ اپنے اور اپنے رب کے درمیان خلوص کی بنا پر چھپا کر کرتے ہیں ان کی ٹٹول نہ کریں، اس لیے آپ کو غصہ آئے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات بار بار کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا کر دیا، اس کے بعد حضرت عمر نے اب خود سوال کرنا شروع کیا۔ فقال عمر یا رسول اللہ کیسا من یسو مدہ رکھ لو۔ اب دیکھیے اب حضرت عمر لوگوں کو خود بتا رہے ہیں کہ اگر یہی بات پوچھنی ہو تو کس طرح پوچھنی چاہیے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر تم صرف ہمیشہ روزہ رکھے تو کیسا ہے؟ قال اللہ قام ولا افطار۔ حضور نے فرمایا کہ نہ اس نے روزہ رکھا نہ اس نے روزہ چھوڑا۔ قال لم یسم ولم یفطر، نہ اسے روزہ رکھا نہ افطار کیا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی روزانہ روزہ رکھے، ہمیشہ روزہ رکھتا رہے ہر روز، تو اس کو وہ اس کی جو ہے یہ عادت بن گئی، اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے ایک آدمی نے مثلا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے اور ایک وقت کے کھانے کی اس نے عادت ڈال دی۔ جیسے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کا کھانا نہیں کھاتے صرف دن کو ایک دفعہ کھاتے ہیں، تو اس کے بعد نقلی روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا جب اس کی عادت بن گئی؟ اب تو اس کو بھوکی اس وقت لگے گی جو اس کا مقرر وقت ہے کھانا کھانے کا، باقی دوسرے وقت میں وہ گیا روزے سے نہیں ہے بلکہ اپنی عام عادت کے مطابق ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے تو نہ اس نے روزہ رکھا نہ افطار کیا کبھی۔ قال کیسا من یصوم یومین ویفطر یومن۔ پھر حضرت عمر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص دو دن مسلسل روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑے تو کیسا ہے؟ قال ویصیف ذالک احد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایسا ہمیشہ کرتا رہے؟ یعنی مسلسل ایک آدمی کا یہ کرنا کہ دو دن مسلسل روزہ رکھے پھر ایک دن افطار کرے، یہ بہت زیادہ بڑی مشقت ہے، آدمی مشکل سے اس کے اوپر قادر ہو سکتا۔ قال کیسا من یصوم یومن ویفطر یومن۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ پھر اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھتے ہو ایک دن روزہ نہ رکھتے یہ کیسا ہے؟ قال ذالک صوم داؤد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا جواب دیا کہ یہ حضرت داؤد کا طریقہ ہے، حضرت داؤد اسی طرح کیا کرتا ہے، اور یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرے گا یا نہ کرو، بس یہ فرما کر چھوڑ دیا کہ اگر کوئی سے ایسا کرے گا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرے گا۔ قال کیسا میں یصوم یومن ویفطر یومین۔ قال وجدت انی فوقت ذلک۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایک دن روزہ رکھے اور دو دن روزہ نہ رکھے یہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کاش مجھے اتنی طاقت حاصل ہوتی۔ یعنی آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا لیکن فرمایا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں اس پر ہمیشہ عمل کر سکوں۔ دوسرے الفاظ میں مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی سے جتنی طاقت رکھتا ہو تو کرے, جتنی طاقت نہ رکھتا ہو تو نہ کرے. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے مدینہ میں پوچھی تھی. مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ کی عمر 56 سال کی تقریباً ہو چکی تھی, 55 سال کی. اور اتنی بڑی زبردست محنت آپ کو کرنی پڑتی تھی رسالت کے فرائض انجام دینے میں کہ اس کے ساتھ آپ کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ مسلسل یہ عادت ڈال لیں کہ 2 دن روزہ نہ رکھیں اور پھر 1 دن روزہ رکھیں. اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ایسا کر سکوں, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی, کاش مجھ میں یہ طاقت ہوتی. اس کے معنی ہے آپ اس کو پسند تو فرماتے تھے کہ ایسا کیا جائے بشرطے کہ کوئی شخص ایسا کر سکے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاه من كل شهر ورمضان الى رمضان فهذا صيام الدهر كله. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود فرمانا شروع کیا. حضرت عمر کے سوالات ختم ہو گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کا ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا اور پھر رمضان کے پورے 2 روزے رکھنا یہ گویا قیام الدہر کو دے, یہ صوم دہر کا ہم مانیں. یعنی آپ کو اتنی لمبی چوڑی مشقتوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو دنیا میں وہ کام بھی کرنے ہیں کہ جو خلافت الہیہ کے فرائض کے سلسلے میں آپ پر آئے ہوتے ہیں. اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پالنا ہے اور دنیا میں اللہ کے دین کو فروغ دینے کے لیے بھی کام کرنا ہے, محنتیں کرنی ہیں. اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ نوافل کے لیے زیادہ مشقت اٹھائیں. اگر کوئی شخص مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے ہیں پھر رمضان کے پورے روزے رکھتے تو اس کا اس کو وہی اجر ملے گا گویا کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر.
اب یہ اسلام کا مزاج ہے. اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے کہ کسی ایک عبادت پر آدمی اس طرح سے چل جائے کہ باقی دوسرے حقوق اور فرائض جو اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کی طاقت اس میں نہ رہے. اسلام اعتدال چاہتا ہے, ہر عبادت کو اعتدال کے ساتھ انجام دیجئے تاکہ آپ اپنے ذمے جو حقوق ہیں اور اپنے ذمے جو فرائض ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک ادا کر سکیں.
کسی ایک عبادت کے اوپر زیادہ زور دینے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ دوسری کہیں کوئی زیادہ قیمتی چیز کا نقصان ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سیام یوم عرفت احتسب علی اللہ ان یکثر سنۃ التی قبلہ وسنۃ التی بعد وسیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکثر سنۃ التی قبلہ. عرفے کے دن کا روزہ رکھنا, میں اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ روزہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھنا, میں اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ یہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. اب وہ تین روزے ہر مہینے کے اور رمضان کے روزے یہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر مزید بڑا عرفے کے دن کا روزہ اگر آدمی رکھے تو اس کی یہ فضیلت ہے اور عاشورے کے دن کا روزہ رکھے تو یہ فضیلت. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس سے پہلے جو گزر چکا ہے عاشورے کے بارے میں تو عرفے کا روزہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عاشورے کے روزے سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے, کیونکہ یہ 2 سال کا کفارہ ہے اور وہ 1 سال ہے. اس کفارے کا مطلب بھی یہ نہیں ہے, اس غلط فہمی میں کسی کو نہیں پڑھنا چاہیے کہ جب عرفے کے دن کا روزہ رکھ کر آدمی کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا تو آپ کھلی چھوٹ ہے عرفے کا روزہ رکھیے اور پھر 1 سال تک خود بھی جائے گا. پچھلا حساب بھی 1 سال کا صاف اور اگلے سال کے لیے چھٹی کے لیے بھی چھٹی. یہ اس طرح کی احادیث کا مطلب نہیں. ان احادیث کے مخاطب وہ لوگ نہیں ہیں جو بہانے تلاش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی. ان کے مخاطب وہ لوگ ہیں جن کو رات دن یہ فکر رہتی تھی کہ ہم کون سا کام ایسا کریں کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو اور جس سے ہمیں اپنے رب کے یہاں تقرب نصیب ہو جائے. اس طرح کے لوگوں کو شوق دلانے کے لیے یہ چیزیں فرمائی. اب وہ گناہ جو کفارہ جن کا کفارہ یہ بنتے ہیں, ان سے مراد وہ گناہ نہیں ہے کہ جو جان بوجھ کر کبائر کا ارتکاب کیا گیا ہو اور جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے قوانین کے خلاف ورزیاں کیے گئے, ان کا کفارہ نہیں ہے. کفارہ ان اعمال کا ہے جو انسان کے باوجود اس کوشش سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی فرما برداری کرتا ہے, اس کوشش کے باوجود بشری کمزوریوں کی بنا پر جو خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں, جو لغزشیں ہو جاتی ہیں. اگر ایک آدمی کو یاد بھی نہ لاؤ کہ مجھ سے فلاں لغزش ہو گئی, اگر ایک آدمی کو توبہ کرنے کا بھی موقع نہ ملا ہو, اگر ایک آدمی توبہ کرنا بھول گیا ہو کسی وجہ سے بھی غفلت اس نے برتی ہو اور اس گناہ کے کرنے کے بعد توبہ نہ کی ہو, تب بھی چونکہ بنیادی طور پر وہ فرما بردار آدمی ہے, بشری کمزوریوں سے اس سے غلطیاں ہوئی ہیں, اس لیے اس طرح کے جو نیک اعمال ہیں یہ کفارہ بن جایا کرتے ہیں ان مالوں. یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر احسان ہے اپنے بندوں پر. وہ مغفرت کرنا چاہتا ہے, پکڑنا نہیں چاہتا بات بات کی. رحیم ہے اس وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ کوئی کام بندے سے ادا ایسا ہو جائے جس کی وجہ سے میں اس کو بخشوں اور اس کے گناہ معاف ہوں. تو اس طرح سے جب کبھی انسان سے لفظیں سرزد ہوتی ہیں تو آدمی کے جو نوافل ہیں, خواہ وہ نفل نمازیں ہوں, خواہ اس کے نفل روزے ہوں, خواہ اس کے نفل صدقات ہوں, یا اور جو دوسرے نیک کام انسان کرتا ہے اپنے فرض سے زائد, یہ سارے کفارہ بنتے ہیں. سب سے سب ذریعہ بنتے ہیں آدمی کی ان لفظوں کی معافی. وعن معاوضہ الادبیہ انہا سألت عائشہ اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم من کل شہر ثلاثة ایام, قالت نعم, فقلت لها من ای ایام الشهر کان یصوم, قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشهر یصوم. حضرت معاذ ادبیہ کہتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر مہینے کے 3 دن روزہ رکھتے تھے؟ قالت نعم. حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ہاں, ہر مہینے آپ 3 دن روزہ رکھتے. فقلت لها من ای ایام الشهر, میں نے پوچھا کہ مہینے کے کون سے 3 دن تھے جن میں آپ, یعنی کون سی 3 تاریخیں تھیں یا کون سے 3 دن تھے جن میں آپ روزہ رکھتے. کہاں ہے؟ قالت لم یکن یبالی من ای ایام الشهر. انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ مہینے کی کون سی 3 تاریخوں میں یا کون سی 3 دنوں میں آپ ہو رہا ہے, یعنی تاریخوں کا انتظام نہیں تھا, دنوں کا انتظام نہیں تھا, بس آپ جس چیز کا انتظام کرتے تھے وہ یہ تھی کہ کوئی مہینہ ایسا خالی نہ جائے جن میں آپ 3 دن کا نفلی روزہ نہ رکھیں. وعن ابی ایوب الانصاری انه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال کے 6 دن روزہ رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے آدمی نے ہمیشہ روزہ رکھا. اس سے پہلے حدیث گزری ہے جس میں فرمایا گیا کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھے اور پھر رمضان کے پورے روزے رکھے تو یہ ایسا ہے جیسے ہمیشہ روزہ رکھا آدمی. یہاں فرمایا کہ اگر رمضان میں روزہ رکھنے کے بعد 6 دن شوال کے روزہ رکھ لے تو یہ بھی ایسا ہے جیسے کہ ہمیشہ روزہ. اب یہاں ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں, درحقیقت دونوں کی یہ حیثیت ہے. وہ کرے تب بھی گیا اس کو وہ اجر ملے گا کہ جو ہمیشہ روزہ رکھنے کا ہو سکتا تھا, یہ عمل کرے تب بھی گیا ایسا ہے کہ اس نے ہمیشہ روزہ رکھا. ان چیزوں میں تضاد نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اس طرح عمل کرے تب بھی اتنا اجر دے گا, اس طرح عمل کرے تب بھی اتنا اجر دے گا. یہ بات بھی سمجھ لیجیے کہ شوال کے جو 6 دنوں کے روزے ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ مسلسل 6 دنوں کے رکھیں گے. شوال میں 6 دن کے روزے اگر آدمی مزید رکھ لے رمضان کے بعد تو اس کا وہی اجر ہے. یہ لازم نہیں ہے کہ عید کے دوسرے روز سے لازمن شروع کرے اور ساتویں تاریخ تک لازمن رکھے. شوال میں اگر آدمی فصل دے کر بھی چھ دن کے روزے رکھے تو اس کا وہی اجر ہے. وعن ابی سعید الخدری قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الفطر والنحر. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے منع کر دیا تھا کہ کوئی شخص عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن روزہ ہے. یا پھر دیکھیے اسلام کی شان اعتدال, روزہ ایک عبادت جس طرح سے کہ نماز ایک عبادت, لیکن نامناسب موقع کے اوپر عبادت انجام دینا یہ بجائے اس کے کہ آدمی کے لیے نیکی ہو یہ اس کے لیے گناہ ہو جائے. عید الفطر کا دن ہے, آدمی نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں, اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا شکرانہ بھی ادا کریں اور پھر اس کے شکرانے کے طور پر کھائیں پیے بھی آزادی کے ساتھ. اب جس دن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس بات سے کہ آپ کھائیں پیئیں اور دنیاوی آسائش اور لذتوں سے فائدہ اٹھائیں, اس روز آپ اپنی جگہ زہد اختیار کر کے اس دن بھی روزہ رکھیں, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف. جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ عیش کریں تو اس روز عیش کیجیے, جس وقت اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ اس کی خاطر مشقت اٹھائیں تو مشقت اٹھائیں, مشقت بھی آپ اٹھائیں. اور جس دن اللہ کہتا ہے کہ عیش کیجیے اس روز بھی آپ مشقت اٹھائیں, تو گویا اپنے رب سے آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, ہمیں آپ کی کسی رعایت کی حاجت نہیں. یہ تو گویا اپنے رب کو ٹریننگ دینا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس بات سے کہ کوئی شخص عید کے دن روزہ رکھے, خواہ عید الفطر کا دن ہو خواہ عید الاضحیٰ کا دن.
سامعین کرام, مشکات شریف میں سے نفلی روزے کے بارے میں احادیث کی تشریح کے ساتھ فضائل رمضان کے سلسلے کا پانچواں کیسٹ تکمیل کو پہنچتا ہے. نفلی روزے کا باب چونکہ بہت طویل ہے, اس لیے یہاں صرف چند احادیث پر اکتفا کیا گیا ہے. مکمل باب انشاءاللہ الگ کیسٹوں میں پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ احادیث نبوی علی صاحب الصلاۃ والتسلیم کی تشریح و تفہیم کے اس سلسلے کو ہم سب کے لیے روحانی فیوض و برکات کا ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.